حبيب الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ما قبل کے درس کے اندر یہ بتایا تھا کہ جرائم کرنے پر انسان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے دنیا میں بھی پریشانی ہے کہ جرم کرنے والا کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں بسر کر سکتا وہ ہمیشہ پریشانی ہی میں رہتا ہے مثلا کوئی بندہ اپنے کسی عزیز کو ناحق قتل کر لے کسی کو نہ پتہ ہو لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ہے ایسا بندہ ہمیشہ اپنی سوچوں میں پریشانیوں میں رہتا ہے اس کو یہ گناہ کبھی سکون سے نہیں رہنے دیتا تو اللہ کی نافرمانی یہ انسان کو دنیا میں بے سکون رکھتی ہے اور آخرت میں بھی اس نافرمانی پر انسان کے لیے بے سکونی ہی ہوگی ذلت کا عذاب ہوگا رسوائی کا عذاب ہوگا تو ابھی جو آیت آج کی آیت ہے اس کے اندر سکون کی بات ہے اور عزتوں کی بات ہے اور اللہ تک پہنچنے کی بات ہے کہ کن کاموں سے انسان اللہ کی طرف پہنچتا ہے یا تقوی اختیار کرے گا اللہ کا خوف اس کی زندگی میں آئے گا گناہوں سے بچ جائے گا تو اللہ کا خوف زندگی میں کیسے آئے گا چنانچہ دیکھیے گا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو علماء فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیت آئے جس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ہو تو ایمان والوں کو تھوڑا سا متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اب جو خطاب ہو رہا ہے وہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کیونکہ کہیں تو آتے یا ایھا الناس اے لوگوں اب اس لوگوں میں تو کافر بھی ہو جائیں گے ایمان والے بھی ہوں گے لیکن جہاں خطاب ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تو گویا کہ ایک خاص ایمان والوں سے اللہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ایمان والوں کو کسی کام کی ترغیب دی جا رہی ہے یا کوئی مشورہ دیا جا رہا ہے تو اسی موقع پر ایمان والوں کو خوب متوجہ ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو ایک معنی ہے اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کیے رہو اور تقوی کا سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کفر کو چھوڑ دو کفر کو چھوڑتے ہی انسان متقی بن جاتا ہے اور اس کے بعد جتنا گناہوں سے دور ہوتا ہے اتنا تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے ایک روایت میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو تکن اعبد الناس لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے دیکھیے ہمارے ہاں تو عبادت کا تصور یہ ہے کہ جو بہت نفلیں پڑھے ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا کام ہے, لیکن اگر نفلوں کے ساتھ ساتھ گناہ کا کام بھی کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ بندہ افضل ہے جو گناہ کا کام نہیں کرتا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. کہا اللہ کے نبی ایک عورت ہے پوری رات نوافل پڑھتی ہے, اللہ کو یاد کرتی ہے, لیکن اس کی اذیتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے, اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے جو اس طرح کی تو عبادات نہیں کرتی, صرف جو فرائض اس کے ذمہ ہیں وہ پورا کر لیتی ہے, کوئی نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں ہے, لیکن پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتی. تو فرمایا یہ عورت جنتی ہے. تو پتہ چلا کہ گناہ کو چھوڑنا یہ سب سے پہلا درجہ ہے تقوی اختیار کرنے کا. اس کے بعد ہی جب گناہ اس پر جسم کے اندر بیماری ہو, جتنی طاقت کے انسان دوائیاں کھاتا رہے وہ دوائیاں اس کو 100% اثر نہیں کرے گی, اور اگر بیماری کوئی نہ ہو اس کے بعد تھوڑی سی خوراک بھی لیتا ہے انسان, اچھی خوراک, تو اس کے جسم کو لگتی ہے. تو تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے, ایک ایک کر کے گناہوں کو چھوڑے, تو جتنا گناہوں سے دور ہوتا رہے گا اتنا اس کے تقوی میں اضافہ ہوگا, اتنا وہ متقی کہلائے گا. اور جب انسان کی زندگی میں گناہ نکل جاتے ہیں, حدیث مبارکہ میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, قرآن کی آیت ہے, جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں سے راستہ نکالتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی رزق کا مطلب صرف روٹی ہے, نہیں, رزق کا مطلب صرف روٹی نہیں ہے. جیسا ہمارے دیہاتوں میں کسی سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں جی پاؤ آٹا کمانے جا رہا ہوں. اب وہ پاؤ آٹے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آٹے ہی لے کر آئے گا, نہیں, وہ گھر کی تمام ضروریات کو تعبیر کرتا ہے پاؤ آٹے سے. اس طرح فرمایا رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی, گناہوں کو انسان چھوڑے گا, تو یہ تمام انسان کی تمام ضروریات کے بارے میں ہے کہ اللہ اس بندے کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پہ چلنے والا ہر چیز ہے اللہ اس کو رزق پہنچاتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنے کے لیے دو چیزیں اگر انسان کو میسر آ جائیں تو تقوی میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے. مشائخ نے لکھا ہے ایک ہے صدق مقال اور دوسرا ہے رزق حلال. ایک انسان کی گفتگو میں سچائی, اس کی اگر عادت پڑ جائے, اور دوسرا حلال رزق کھانے کی عادت پڑ جائے, تو ایسا انسان بہت جلد تقوی کے درجات, اعلیٰ سے اعلیٰ درجات حاصل کر لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف حاصل کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور تقوی میں ایک معاون چیز بتائی کہ آپ کو تقوی متقی بنانے میں کیا کون سی چیز معاون ہو سکتی ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور ڈھونڈو, ابتغاء عربی میں کہا جاتا ہے تراش کرنے کو, اور ڈھونڈو الیہ اس تک وسیلے کو. اب وسیلے کا مطلب کیا ہوا, جو آپ لوگ اچھی طرح اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے. وسیلہ کہتے ہیں یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, وسیلے کا ایک ترجمہ ہے قرب, اللہ کے قریب ہو جاؤ. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اس ذات کی طرف تلاش کرو, اس کی طرف, اس کے قرب کو, کہ کون سی چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کر سکتی ہیں, ان کو تلاش کرو. کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں, جس اعمال کرنے والے سے اللہ خود راضی ہوتے ہیں. کچھ تو ہے نا بندہ راضی ہوتا ہے, کہ کچھ اعمال ایسے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. تو وقت وہ الیہ الوسیلہ, اللہ کے لیے اللہ کا قرب تلاش کرو. اور وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جو بندے کو اپنے معبود کے قریب کر دے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے اللہ کا قرب حاصل کرے اس طاعات اور ایسے اعمال کے ذریعے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. ہاں ایک روایت میں ضرور آتا ہے جو معرف القرآن کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا, جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ درجہ اللہ مجھے عطا فرمائے, یعنی اللہ اپنے محبوب کو یہ درجہ عطا فرمائے. اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہا کرو. مؤذن کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو تم بھی کہہ دیا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں صرف یہ لکھا ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح, اس میں جو ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا چاہیے, وہ کہاں نہیں لکھا ہے. اس کے علاوہ کیا تمام کلمات پر اسی طرح کہنا ہے جس طرح مؤذن کہے. فرمایا جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے, اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھو اور میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو, اور میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو. اور جس انسان نے وسیلے کی اس طرح دعا کی روایت میں آتا ہے وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. جس نے اذان کے کلمات کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. تو بعض حضرات نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اذان کا جواب دینے جو انسان پابندی سے دیتا ہے, اس میں یہ ایک لطیف اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے ایسے بندے کو اللہ ایمان پر موت دیں گے. اس لیے کہ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے, اور جنت تو بغیر ایمان کے آ نہیں سکتی. تو گویا کہ اذان کا جواب کا اہتمام کرنے والے کے لیے لطیف ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اس کو ایمان پر موت آئے گی. تو وسیلہ جو ہے ایک ترجمہ اس کے کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب تلاش کرو, اور دوسرا یہ ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ کے نبی کے لیے جو انسان دعا کرے گا تو اس میں انسان کی اپنی سعادت ہے, جس طرح درود شریف انسان پڑھتا ہے تو اسی کو اجر ملتا ہے. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا, جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. جو اللہ کے نبی کے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کو اللہ کے نبی کا قرب ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض حضرات اس وسیلے میں یا وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا, کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا, آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ بعض حضرات اس میں بڑی شدت کرتے ہیں, جی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہے. اب الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے, کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے, واقعی صحیح بات ہے, لیکن کسی اور کے واسطے سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے. اس کو اگر کوئی شرک کہتا ہے تو وہ کم علمی کی بنا پر کہتا ہوگا, یا اپنی جہالت یا اپنی ہٹ درمی کی بنا پر تو اس کو شرک کہا جا سکتا ہے. فقہائے امت اور محدثین میں سے کسی نے اس طرح کے اعمال کو اعمال کا وسیلہ یا کسی انسان کے وسیلے سے دعا کرنے کو شرک نہیں کہا. اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا یا کسی ذات کے وسیلے سے دعا کرنا, وسیلے سے دیکھیں جملہ یہ ہے, وسیلے سے دعا کرنا مطلب دعا اللہ سے کرنا, تو یہ شرک نہیں ہے. چنانچہ پہلے تو وہ باتیں وہ بتائی جائیں گی احادیث جس میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے کسی کے ذات کے وسیلے سے دعا کرنا احادیث مبارکہ میں اس کا بھی ثبوت ہے. چنانچہ پہلی روایت ہے ترمذی شریف کی کہ ایک بندہ جس کی نگاہ کمزور تھی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اس نگاہ کی کمزوری سے عافیت مل جائے. آج کا دور تو تھا نہیں کہ چشمے بنا لیتے تو اسے عافیت مل جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اگر چاہو تو میں دعا کر دوں اور چاہو تو صبر کرو, فہو خیر لکا, یہ صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. قال اس نے کہا نہیں آپ دعا کر دیجیے. تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد ان کلمات سے دعا کرے. پھر اللہ کے نبی نے دعا سکھائی. دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى فی, اللہم فشفعہ فی. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے سامنے وسیلہ بناتا ہوں آپ کے نبی کو, محمد ہیں جو رحمت والے ہیں. پھر آگے اے اللہ انی توجہت بکا, اے نبی میں نے آپ کو وسیلہ بنایا اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ اس کو ضرورت کو پورا کیا جائے. اللہم فشفعہ فی, اے اللہ آپ میری اس سفارش کو قبول کر دیجیے گا. تو دیکھیں اللہ کے نبی کو یہاں اس روایت میں اللہ کے نبی نے خود سکھایا کہ اس طرح دعا کرو, اس نبی کے وسیلے سے دعا کرو. روایت میں ہے کہ اس نے دعا کی, اللہ نے اس کے اس بیماری کو دور کر دیا. تو کسی کے ذات کے وسیلے سے دعا کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے. دعا تو آخر اللہ ہی سے کی جاتی ہے, اور یہ انسان عقیدہ ضرور رکھے کہ جی دیکھیں ایک عقیدہ ہوتا ہے نا کہ دعا کریں گے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دعا ہر صورت قبول ہوگی, نہیں یہ بات بھی نہیں ہے, بس ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ زیادہ عاجزی کی علامت ہے. فقہا نے یہ لکھا ہے انسان کے اندر اپنے آپ کو اور زیادہ گناہگار سمجھتا ہے کسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے. تو عموماً وہی لوگ جو ہے وسیلے کا بڑی شدت سے انکار کرتے ہیں جو ہر وقت بخاری شریف کا نام لیتے ہیں. تو بخاری شریف کی روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں میں کہا جاتا تو یہ دعا کرتے ہیں اللہم انا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم آپ کی طرف وسیلہ پکڑتے ہیں, وسیلہ بناتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ ہم پر بارش برسا دیجئے. وَإِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا, اور ہم آپ کے طرف وسیلہ بناتے ہیں اپنے نبی کے چچا عباس کو, عباس کے بارے میں ان کو وسیلہ بناتے ہیں, آپ ہمیں سیراب کیجئے. روایت میں آتا ہے ان دعاؤں کی برکت سے اللہ بارش برسا دیتے تھے. تو دیکھیے یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ جائز ہے. اور تیسری روایت جو موجود کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے موقع پر یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انصرنا علی الاعداء بعبادک الفقراء المہاجرین. آپ سوچ رہے میری طرف ٹھیک ہے کہ وسیلہ جائز ہے, مان لیا نبی کا وسیلہ جائز ہونا چاہیے, یہ اور لوگوں کو تو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ نبی کی ذات ہر لحاظ سے سراپا برکت ہے, سراپا خیر ہے, تو ان کے وسیلے سے چلو کوئی مسئلہ نہیں. بعض لوگ جو ہے اس میں کہتے ہیں جی چلو مان لیتے ہیں, لیکن صرف نبی کا وسیلہ جائز ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نبی بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ عام لوگوں کا وسیلہ, تو خود روایت میں دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انصرنا علی الاعداء بعبادک الفقراء المہاجرین, اے اللہ آپ ہماری مدد کیجئے دشمنوں کے خلاف اپنے فقراء مہاجرین بندوں کے وسیلے سے. فقراء مہاجرین جو ہجرت کر کے گئے تھے ان کے وسیلے سے اللہ کے نبی جنگ کے موقع پر دعا کیا کرتے تھے. تو پتہ چلا کسی ذات کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ تبرکات کو بھی وسیلہ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے جیسے کہ دوسرے بارے میں پڑھا تھا تابوت کے بارے میں کہ بنی اسرائیل میں جو تابوت تھا, جالوت و تالوت کا جو واقعہ آپ نے پڑھا اس میں تابوت کا تذکرہ تھا, اور اس تابوت کے بارے میں کچھ اس میں تبرکات تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, مفسرین نے یہی لکھا ہے, اور بنی اسرائیل اس کو جنگ میں اپنے آگے رکھتے تھے, ان تبرکات کی برکت سے اللہ ان کو فتح دیتے تھے, ان تبرکات کی برکت سے اللہ ان کو فتح دیتے تھے. تو ہمارے کئی اکابر کے بارے میں بھی ہے کہ مدینہ منورہ کی کھجور آئی یا اس طرح کوئی چیز آئی تو انہوں نے بطور تبرک کے اپنے پاس رکھ دی. کئی ایسے تھے کہ کب وہاں خانہ کعبہ کا ٹکڑا فرمائی میری قبر میں میرے ساتھ رکھ لینا. تو تبرکات ان کے وسیلہ بھی ثابت ہیں. تو ذات کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے, تبرکات کا بھی ہو سکتا ہے, اور تیسرا وسیلہ ہے اعمال کا وسیلہ. کسی کے اعمال کا وسیلہ یہ بھی جائز ہے. چنانچہ مشہور واقعہ جو آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا کہ ایک نوجوان اپنی والدہ کے ساتھ کسی علاقے میں جا رہا تھا, تو وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں آبادی سے اور دعائیں کر رہے ہیں. یہ نوجوان ان کے پاس کیا کہ جی بتائیے کیا مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوئی کافی عرصے سے, قحط ہے تو ہم دعا کرنے نکلے ہیں, دعا کر رہے ہیں صبح سے لیکن ابھی تک کوئی دعا کے آثار نہیں ہیں. تو نوجوان واپس آیا اپنی والدہ کے سواری کے قریب کھڑے ہو کر اس نے دعا کی تو فوراً بارش شروع ہو گئی. تو لوگ جو ہے اس نوجوان کے پاس آئے کہ نوجوان تم کیا عمل کرتے ہو, کتنے بڑے اللہ کے ولی ہو. اس نے کہا کہ جی میں کوئی اتنا بڑا بزرگ نہیں، میں نے تو اپنی والدہ کے وسیلے سے دعا کی، اے اللہ آپ کو والدہ کے اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، اس نے کبھی کسی غیر محرم پہ نگاہ نہیں ڈالی، تو بس اس کی برکت سے تو بارش برسا دیجئے، تو اللہ نے بارش برسا دی۔ چنانچہ اعمال کے وسیلے کے اوپر ایک مشہور روایت بھی آتی ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر پہلے زمانے میں تین لوگ سفر پہ نکلے اور تینوں سفر میں جب گئے تو رات ان کو کسی غار میں رات گزارنی پڑی۔ آج کے دور پر سسٹم تھا نہیں کہ ہوٹل میں رات گزار لیتے، تو جنگلوں میں سفر ہوتا تھا، رات کہیں اسی جگہ پہ آ گئی کہ ان کو رات کسی غار میں گزارنی پڑی۔ تو اللہ کی شان یہ غار میں گئے تو ایک بڑی چٹان پہاڑ سے گر کر اس غار کے منہ کے اوپر آ کے رک گئی۔ اب دیکھیں جس طرح ہمارا یہاں دروازہ ہے اور کوئی چیز نہ ہو، کھڑکیاں بھی نہ ہو، دروازے پہ کوئی بڑا سا گاڑی لا کے کھڑی کر دے اور ہمارے پاس کچھ اسباب نہ ہو کسی کو بتانے کے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح وہ تینوں بندے جب دیکھا انہوں نے کہ جی ہمارے نکلنے کا راستہ بالکل بند ہو گیا، تو تینوں نے کہا چلو اپنے اپنے کسی عمل کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں، یعنی اعمال کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ وسیلے کا بالکل یا انکار کرتے ہیں تو وہ بخاری شریف کی روایات کا انکار کرتے ہیں۔ تو تینوں نے جو ہے دعا کی، ہر ایک کی دعا حدیث مبارکہ میں لکھی ہوئی ہے، وہ بڑی عجیب دعا ہے کہ ایک نے کہا اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، دن میں بکریاں چراتا، شام کو جب واپس آتا بکریوں کو دودھ نکالتا تو اللہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا، پھر کہنے لگا اے اللہ ایک دن میں چارے کی تلاش میں دور جنگل میں نکل گیا اور مجھے واپس آتے آتے بہت دیر ہو گئی، میرے والدین میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ کہتے اللہ جب میں رات کو واپس آیا، بکریوں کو دودھ نکالا، والدین کے پاس لے کے گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں نے دودھ مانگا تو میں نے ان کو نہیں دیا، کہ میں نے کہا میری عادت یہی ہے میرے والدین کو دوں گا، کہ والدین کے سرحانے میں کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح کے ٹائم جو وہ بیدار ہوئے تو ان کو دودھ پلایا اور انہوں نے جو ہے اس دودھ پلانے کے بعد پھر میں نے اور بچوں کو دودھ پلایا دیا۔ کہا اے اللہ میں نے یہ عمل صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، آپ ہم سے اس پریشانی کو دور کر دیجئے گا۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ چٹان، تھوڑی سی چٹان نے راستہ دے دیا جس سے کوئی روشنی باہر نظر آ سکتی ہے لیکن انسان نہیں نکل سکتا۔ اب دوسرے کی باری آئی، دوسرے نے کہا اے اللہ میری عادت یہ تھی کہ میں لوگوں کو مزدوری پہ جو ہے رکھتا تھا، ایک دن میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ رکھا تو اس کو کہتے ہیں ٹھیکیدار، سب کو میں نے شام کو مزدوری دے دی، ایک مزدور وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اس کی مزدوری میرے پاس تھی تو اس کی مزدوری کو میں نے جو ہے انویسٹ کر لیا۔ مثلا آج کے دور میں دیکھا جائے تو 500 روپے مزدوری بن گئی 1000 روپے، تو اس کو کاروبار میں لگا دیا، پھر اس کا جو پروفٹ ہوا اللہ میں نے اس کو بھی کاروبار میں لگا دیا، 500 روپے تھے چلو 10 روپے پروفٹ ہو گیا، اس کو بھی کاروبار میں لگا دیا، کرتے کرتے جو ہے اس کاروبار میں اس پیسوں میں برکت ہوئی۔ ایک دن جو ہے وہ بندہ آیا، کہا میری ایک دن کی دہاڑی آپ کی طرف ہے، آپ مجھے دے دیجئے۔ تو کہہ رہے میں نے کہا یہ پورے پہاڑ کے بیچ میں آپ کو بکریاں اونٹ گائے نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے تمہارے ہیں۔ اور اس بندے نے وہ سارا کا سارا لے لیا، میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اللہ میں نے یہ عمل جو ہے صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس عمل کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ لکھا ہے کہ چٹان جو ہے تھوڑی سی اور اس نے راستہ دے دیا، لیکن اب بھی انسان کے نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ تو اب تیسرے کی باری آئی، تیسرے کہ اللہ میری چچا زار بہن تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، ایک دن جو ہے ہم دونوں کو آپس میں موقع مل گیا تو میں اس کے قریب ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اللہ کو ناراض نہ کر۔ کہہ رہے کہ مجھے جو ہے اللہ کا خوف آ گیا، حالانکہ مجھے اس سے محبت بھی تھی، اے اللہ بس میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے وہاں اس سے الگ ہو گیا، اللہ میں نے یہ کام آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس گناہ کے موقع سے میں دور ہو گیا تھا، اے اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے، اے اللہ یہ اس عمل کی بدولت آپ ہم سے پریشانی کو دور کر دیجئے۔ تو لکھا ہے کہ وہ چٹان نے راستہ مکمل دے دیا۔ تو دیکھیے اعمال کی بدولت، اعمال کی بدولت اللہ بڑی سے بڑی چٹان کو بھی راستے سے ہٹا لیتے ہیں۔ تو اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا یہ روایات سے ثابت ہے۔ تو انسان کسی بزرگ کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتا ہے، اعمال کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتا ہے، اور تبرکات کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتا ہے۔ اس امت میں بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، اور اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا تھا۔ عجیب ان کا جو ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک بندہ جو ہے آیا اور آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی، ادو تھا اور مجھے معاف کر دیں۔ تو میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہوا، کیوں معافی مانگ رہے ہو، میرے تو آپ سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا حضرت آپ کی جو ہے میں نے بہت تعریف سنی تھی، بہت کتابیں آپ کی میں نے دیکھی، تو میرے دل میں یہ خیال تھا کہ بہت بڑا بھی اللہ والا ہے، تو کوئی پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، کوئی سادگی سے رہتا ہوگا۔ تو کل مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ جی یہ وہ جو صف میں کھڑے ہیں یہ ہیں شیخ موسیٰ روحانی بازی، تو آپ تو جو ہے بڑے اچھی طرح جو ہے سب چیزیں ماشاءاللہ اچھی پہنی ہوئی، بڑی باوقار انداز سے آپ تھے۔ تو حضرت جو ہے میرے دل میں جو ہے بدگمانی ہو گئی کہ یہ کیسا اللہ والا ہے۔ تو رات میں اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا تم میرے موسیٰ سے بدگمانی کرتے ہو، فوراً میرے مدینہ سے نکل جاؤ۔ کہ میں نے خواب میں اللہ سے جو ہے اللہ کے نبی سے معذرت کی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک میرا موسیٰ معاف نہیں کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے حضرت میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو ایسے اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ ان کے بارے میں آتا ہے، خود کہتے ہیں کہ میں مقام بدر پر گیا۔ بدر وہ جگہ ہے جہاں پہلی دفعہ مسلمانوں اور کفار کی لڑائی ہوئی تھی۔ کہہ رہے وہاں جا کے میں نے یہ دعا کی کہ اللہ ساری عمر آپ کے محبوب کی حدیث پڑھائیے، اے اللہ ساری عمر آپ کے محبوب کی حدیث پڑھائیے، اے اللہ اس عمل کی بدولت آج مجھے دکھا دیجئے کہ اس موقع پر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کہاں کہاں لگے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پتھر وہاں بول پڑے کہ یہاں اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، یہاں تشریف لائے تھے، یہاں تشریف لائے تھے۔ تو دیکھیے اعمال کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی۔ کہ کوئی انسان والدہ کی خدمت کرتا ہے تو والدہ کی خدمت کے وسیلے سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یا کوئی زندگی میں کسی ایسی کسی کی مدد کر لی اور اس کے وسیلے سے دعا کر لی، کسی کے ساتھ اچھائی کر لی اس کے وسیلے سے دعا کر لی۔ تو وسیلے سے دعا کرنا یہ شریعت میں شرک نہیں کہلائے گا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بس اتنی حد تک ہے کہ وسیلے سے دعا کرے گا انسان اللہ ہی سے، اور ضروریات اللہ ہی پوری کریں گے،
پھر وہ بات اللہ کی طرف ہے کہ اللہ اس دعا کو فوراً قبول کریں یا ذخیرۂ آخر کریں یا اس کے بدلے میں کوئی چیز دیں, یہ اللہ کی منشا اللہ کی مرضی پر ہے. لیکن یہ کہنا کہ وسیلے سے دعا کرنا یہ شرک ہے. انسان کو براہ راست اللہ سے دعا کرنی چاہیے, تو وسیلے والا بھی وہ اللہ ہی سے دعا کرتا ہے, غیر اللہ سے دعا نہیں کرتا. تو یہاں آ کے ہماری آج کی قرآن ختم ہوتی ہے. ایک دفعہ ترجمہ سن لیجئے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ, وجاہدوا فی سبیلہ, اور جہاد کرو اس کی راہ میں, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لعلکم شاید امید ہے کہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ. یہاں آ کے آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.